رمضان کا مہینہ ہے رمضان، بخشش کا ہے سامان، اس ماہ میں نازل ہوا قرآن، مالک کا ہے احسان۔
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما من سمي في الآفاق بأحمد، وفي الأرض بأبي القاسم محمد، والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. صلوات على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے آج کی اس رات میں دعا کیجئے گا کہ انسان آج کی اس رات کو کسی بھی صورت میں ضائع نہ ہونے دے، چونکہ یہ رات اپنے اندر اتنی نعمتیں سموئے ہوئے ہے اور اللہ کی رحمت بے کراں کے نزول کی رات ہے، کہ اس کا ایک ایک لمحہ باقی تمام سال کے مہینوں پر، ایام پر، راتوں پر فوقیت اور فضیلت رکھتا ہے۔ قرآن کریم نے کہا کہ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو نازل کیا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ اس کے بعد کا جو جملہ ہے وہ اپنی مثال آپ ہے، وَمَا أَدْرَاكَ، تم کیا جانو، مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، کہ لَيْلَةُ الْقَدْرِ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد چیلنج ہے نہیں کہ تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شهر، ہزار مہینوں سے بہتر، اگر تمہیں اللہ 82 سال کی عمر دے، 82 years، اور تم شب و روز محنت کرو، شب و روز سجدے کرو، شب و روز قرآن پڑھو، شب و روز رکوع سجود قیام قعود میں گزارو، شب و روز دعائیں پڑھتے رہو، کتنے سال؟ 82 سال۔ اس ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب آپ سوچیے یہ کیسی رات ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شهر، ہزار مہینے۔ ایک عام انسان کی روٹین کی عمر 80 سال نہیں ہوتی، لیکن اگر وہ پوری زندگی روتا رہے، گریہ کرتا رہے، دعا پڑھتا رہے، قرآن پڑھتا رہے، قیام کرتا رہے، رکوع کرتا رہے، سجود کرتا رہے، راز و نیاز کرتا رہے، دعائے کمیل پڑھے، دعائے ابو حمزہ سمالی پڑھے، دعائے افتتاح پڑھے، ساری زندگی کوئی اور کام نہ کرے، لیکن آج کی اس رات کے برابر نہیں ہو سکتا۔ کیا مطلب ہے اس کا کہ یہ رات سگریٹ پینے میں، چائے پینے میں، گفتگو کرنے میں، ادھر ادھر کی ہانکنے میں اس طرح سے گزاری جائے؟ نہیں، ایسی رات نہیں آئی ہے۔ یہ رات قطرے کے سمندر میں ضم ہو کر سمندر بن جانے کی رات ہے۔ یہ رات انسان کے اللہ سے متصل ہو کر خود کو مٹا کر اللہ میں گم ہو جانے کی رات ہے۔ یہ رات گریہ کی رات ہے، یہ رات بکا کی رات ہے، یہ رات استغفار کی رات ہے، یہ رات سجدریز ہونے کی رات ہے، یہ رات اپنے گناہوں کو ایک ایک کر کے یاد کرنے کی رات ہے۔ اس لیے احادیث کہتی ہیں کہ کائنات کا بدترین انسان کون ہے؟ بدترین انسان جس سے زیادہ برا کوئی نہیں ہو سکتا، ابن ملجم، یزید ابن معاویہ، بدترین لوگ۔ لیکن حدیث کہتی ہے کہ بدترین انسان وہ ہے جو اس رات اپنی مغفرت کے پروانے پر دستخط نہ کروا سکے، جو اس رات اللہ کی مغفرت حاصل نہ کر سکے، جو اپنے گناہوں کو پاک نہ کر سکے۔ آج رات کے اعمال میں آپ نے یقیناً پڑھا ہوگا کہ مغرب کی نماز کہا گیا ہے کہ غسل کر کے، غسل شب قدر، غسل کر کے اس کے بعد اسی غسل کی کیفیت میں نماز مغرب اور عشاء ادا کرو۔ دوسرا عمل زیارت امام حسین، لیکن عام زیارت نہیں، کوئی بھی زیارت نہیں، بلکہ آج رات کی مخصوص زیارت۔ پھر عمل قرآن، سر پر قرآن اٹھاؤ اور زبان سے قرآن ہائے ناطق کا نام لو، اور ان دونوں قرآنوں کو، قرآن صامت اور قرآن ناطق، ان دو قرآنوں کو اللہ کی بارگاہ میں واسطہ قرار دو، اور پھر اپنے گناہوں کو یاد کرو، اللہ کو پکارو، نبی کو پکارو، علی کو پکارو، فاطمہ کو پکارو، حسن و حسین کو پکارو، اور آپ کی اولادوں میں سے باقی ائمہ اطہار کو، اور آخر کار حجت ابن الحسن کو پکارو۔ کیا ہے یہ اعمال؟ کیسے اعمال؟ آپ سے جو کہا جاتا ہے کہ ابتدا میں جا کر غسل کر لو، اس بدن کو صاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو کیا بدن اگر صاف اور پاک ہو جائے تو کافی ہے؟ یا پھر اس بدن کے اندر جو روح ہے، اس روح کو طاہر اور مطہر کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ جو رات ہے، یہ رات ظاہر کے ساتھ ساتھ کئی گنا زیادہ باطن پر توجہ دے کر باطن کی تطہیر اور اس کو چمکانے کی رات ہے۔ رگڑے لگا کر، رگڑتے ہوئے خوب اچھی طرح سے دھو کر، اور یہ دھلائی کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ جب اپنے چہرے کو دھونا چاہتے ہیں چہرے پر داغ ہو, ہاتھ دھونا چاہیں جس پہ گریس لگا ہوا ہو, چہرہ دھونا چاہے جس پہ کالک ملی ہوئی ہو, تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کبھی صابن سے, کبھی شیمپو سے, کبھی کسی اور محلول سے اس کو رگڑ رگڑ کر صاف کرتے ہیں تاکہ داغ باقی نہ رہے. یہ جو روح پر داغ ہے غیبت کے, یہ جو روح پر داغ ہے تہمت کے, یہ جو روح پر داغ ہے جھوٹ کے, یہ جو روح پر داغ ہے حرام کے, یہ جو روح پر داغ ہے نگاہوں کے, ان اعمال اور افعال و حرکات کے جن سے اللہ نے منع کیا تھا اور ہماری آنکھیں مسلسل وہ حرام انجام دیتی رہی, کیا اس روح کو کسی اور موقع کے لیے ہم سنبھال کے رکھیں گے؟ تب ہم دھوئیں گے. جب تک روح کی دھلائی نہیں ہوگی تب تک انسان شب قدر کے اس ظرف میں ڈوب نہیں سکتا. شب قدر بحر بیکرا ہے, سمندر, اور اس سمندر میں ڈوبنے کے لیے اور ڈوب کر جب نکلے تو اس نکلنے کی کیفیت میں نکھرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی روح میں موجود ان داغوں سے آشنا ہو. اس کو اگر پتہ ہی نہ ہو کہ میری روح اتنی داغدار ہے, اگر اس کو یہ معلوم ہی نہ ہو کہ وہ اندر سے اتنا گندا ہے, اگر اس کو معلوم ہی نہ ہو کہ اس کو اندر کوئی درد بھی ہے, اس کے اندر کوئی تکلیف بھی ہے, اس کے اندر کوئی بیماری بھی ہے, اس کے اندر کوئی نجاست بھی ہے, تو وہ دھونے کی طرف کب آئے گا؟ دھونا تب ہے جب شعور پیدا ہو کہ مجھ میں گندگی ہے. علاج تب ہے جب انسان کو یہ احساس ہو کہ مجھے درد ہے. ڈینٹسٹ کے پاس آپ جب جاتے ہیں, آپ کے دانتوں میں شدید درد ہو اور دانت کو کیڑے کھا گئے ہو, تو وہ ان دانتوں کے ریشوں کو, جڑوں کو کاٹ دیتے ہیں. جب جڑوں کو کاٹ دیتے ہیں تو اس کے بعد انسان درد محسوس نہیں کرتا, اور جب درد محسوس نہیں کرتا تو دانت اندر سے سڑ کر تباہ ہو جاتے ہیں اور آخر کار ریزہ ریزہ ہو کر ختم ہو جاتے ہیں, لیکن انسان کو کبھی بھی درد اور تکلیف کا احساس نہیں ہوتا. بعض اوقات انسان اپنی عملی زندگی میں اتنا بیمار ہو چکا ہوتا ہے اور ایسے ایسے اعمال انجام دے چکا ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں یہ جو گناہ کے درد کا احساس ہے یہ احساس مر جاتا ہے, پھر گناہ کرتے ہوئے درد کی بجائے لذت محسوس ہوتی ہے. درد کی بجائے لذت, درد کی بجائے خوشی, درد کی بجائے مسرت سکون. جبکہ الذنوب داء, گناہ درد ہے, گناہ تکلیف ہے, لیکن کس کے لیے؟ جس کی روح سلامت ہو, جس کی روح معطر ہو, جس کی روح پاکیزہ ہو, جس کی روح بیمار نہ ہو. روح بیمار ہو جائے اور بیماری بڑھتی چلی جائے تو پھر اس بیماری کے غالب ہونے کے بعد بدن تھرکتا ہے, حرکت کرتا ہے, چلتا پھرتا ہے, لیکن اندر روح مر چکی ہوتی ہے اور گناہ کے درد اور اس درد کے احساس سے بے خبر ہو چکی ہے. ایسے شخص کو پھر توبے کی توفیق نہیں ملتی. اس کے لیے شب قدر ہو یا شب عید ہو یا شب عاشورا ہو یا اکیسویں کی شب ہو, اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا, اس کے لیے یکساں ہے. یہ رات کس کے لیے ہے؟ جس کی روح زندہ ہو, جس کو درد کا احساس ہو, جس کو تکلیف کا احساس ہو. ابھی جب آپ کے انتظامی امور انجام دینے والے دوستوں نے کہا کہ تھوڑا سا وقفہ ہے, میں نے ان سے یہ عرض کیا تھا کہ عمل قرآن روح کی طہارت اور روح کو پاکیزہ کرنے کا عمل ہے. اس لیے اس سے پہلے اگر آپ درس رکھواتے ہیں تو درس کے فوراً بعد بغیر وقفے کے عمل قرآن کروائیں تاکہ انسان روحی طور پر، نفسیاتی طور پر، فکری حوالے سے، اندر کے باطن کے حوالے سے آمادہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں جائے. عزیزان من، شب قدر ایسی شب نہیں ہے کہ آئی تو ہم منہ اٹھا کر چلے آئے مسجد میں یا چلے گئے مصلی میں بیٹھ گئے، دو گھنٹے ہم نے کچھ دعائیں پڑھ لی، واپس نکل آئے، روٹین میٹر ہو. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ رات وہ ہے جب اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کے تمام دروازے کھول کر زمین پر موجود حجت خدا پر اپنے فرشتے اتارتا ہے اور انسان کے مقدرات کے تمام فیصلے آج کی رات اترتے ہیں اور لکھے جاتے ہیں. اب یہ آپ پر ہے، مجھ پر ہے کہ میں نے اگلے سال کے لیے اپنی تقدیر میں کیا لکھوانا ہے. لکھواؤں گا میں تب جب مجھے شعور ہوگا، لکھواؤں گا میں تب جب میں اس آگہی اور شعور کے ساتھ اس مجلس میں، اس محفل میں، شب قدر کی دعاؤں اور مناجاتوں میں شریک ہو پاؤں. لیکن اگر میں صرف روٹین میٹر کے طور پر، جیسے ہم عام طور پر اپنی عبادات میں کرتے ہیں، اگر ایسے چلے جائیں تو پھر جیسے ہم آئے ویسے ہی ہم واپس چلے جائیں. شب قدر ایسے ہی ہے جیسے آپ ہاکس بے پہ سمندر میں چلے گئے ہو تیاری کے ساتھ، اور جب آپ پانی میں اترے، نہائے اور جب پانی سے واپس نکل آئے تو آپ کو دیکھنے والا فوراً سمجھ جاتا ہے کہ آج یہ پانی میں بہت دیر رہا اور نکھر کر، پاکیزہ ہو کر، چمک کر باہر آیا ہے. یہ شب قدر ایسی رات ہے. اس شب قدر میں آپ کپڑوں کے ساتھ نہیں آتے، آپ اپنی دنیاوی آلائشات کے ساتھ نہیں آتے، بلکہ اپنے آپ کو تیار کر کے آتے ہیں. تیار کر کے کیسے؟ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ، گناہوں کے بوجھ کے ساتھ، خمیدہ کمر کے ساتھ، گناہ کے احساس کے ساتھ، اور ایک مجرم کی طرح سے. آپ اگر اپنے کسی باس کے پاس جائیں اور آپ پر بہت بڑا ایلیگیشن ہو اور آپ کو جان کے لالے پڑے ہوئے ہو، تو وہاں پر آپ سینہ تان کر بات نہیں کرتے، سر جھکا کر بات کرتے. یہاں پر پروردگار خالق عالم کی بارگاہ میں آپ آئے ہیں، اور خالق کائنات کی بارگاہ میں جب آئے ہیں تو آپ اپنے آپ کو کچھ سمجھ کر آئیں گے تو کچھ لے کر نہیں جائیں گے. جب اپنی نفی کریں گے، جب اپنی ذات کی نفی کریں گے، اپنے آپ کو ہیچ، اپنے آپ کو زیرو، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھیں گے، اور یہ احساس آپ پر غالب ہوگا کہ آپ گناہوں کے ساتھ آئے ہیں، گناہ چھوڑ کر پاکیزگی کے ساتھ نکلنا ہے آپ نے، تو تب آپ کا دل ٹوٹے گا. جب دل ٹوٹے گا تو آنکھیں نمناک ہوں گی، جب آنکھیں نمناک ہوں گی تو خود بخود آپ کی کیفیت بدلتی چلی جائے گی، اور جب آنکھیں نمناک ہوں گی تو آپ اپنے اندر اپنے رب کو اور رب کی رحمتوں کو محسوس کرنے لگیں گے. جب سر پہ قرآن ہو اور زبان پہ بکا یا اللہ، جب سر پہ قرآن ہو زبان پہ فاطمہ ہو، سر پہ قرآن ہو زبان پہ بالحسین ہو، سر پہ قرآن ہو زبان پر بالحجہ ہو، تو گویا آپ نے اللہ کے ساتھ ساتھ کائنات کی ان عزیز ترین تمام ہستیوں کو اللہ کی بارگاہ میں شفیع بنا کر پیش کیا ہے، جن کے علاوہ پھر کائنات میں کوئی اس قابل ہے ہی نہیں. اب اگر اتنی اتنی تاکید اور ایسی عظیم ہستیوں کو ساتھ لے کر جانے کے بعد بھی انسان اگر خالی ہاتھ لوٹے تو اس سے زیادہ بدقسمت، اس سے زیادہ شقی، اس سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں دھتکارا جانے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ لہذا یہ رات توبہ کی رات ہے، یہ رات گریہ کی رات ہے، یہ رات اپنے گناہوں کو ایک ایک کر کے یاد کرتے ہوئے اللہ سے عہد کرنے کی رات ہے، عہد کے آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، عہد کہ میں جتنے بھی اللہ کے بندوں کے حقوق ہیں وہ واپس پلٹا دوں گا، یہ عہد کے بارے لہا جتنے لوگوں کے میں نے دل دکھائے ہیں ان سے میں معافی مانگ کر انہیں خود سے راضی کر لوں گا، جب تک اللہ کے بندے ہمیں معاف نہیں کریں گے اللہ کبھی بھی معاف نہیں کرتا، جب تک اللہ کے بندوں کے ٹوٹے ہوئے دل ہم سے راضی نہ ہو تب تک اللہ کبھی بھی ہماری بخشش کا سامان فراہم نہیں کرتا، جب تک حقوق العباد ادا نہ کیے جائیں اللہ آپ کی بخشش کے دروازے کبھی بھی نہیں کھولتا، عہد وعدہ تیاری اور آمادگی قلبی طور پر، آیت اللہ شیخ احمد نراقی علماء میں، علماء اخلاق میں بہت بڑا نام، بہت بڑا نام، ان کی کتاب ہے معراج السعادہ، حوزات علمیہ میں، نجف میں، قم میں، بڑے بڑے علماء اخلاق اس کتاب کو بیس بنا کر اخلاقیات سکھاتے ہیں، وہ خود بہت بڑے، بہت پاکیزہ پہنچے میں بزرگ، وہ ایک جگہ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دن گھر میں فقر اور بھوک کی کیفیت تھی، میں گھر سے نکلا حرم امیر المومنین میں گیا اور عرض کیا یا رسول اللہ، یا امیر المومنین میرے گھر میں تنگ دستی ہے، فقر ہے، بھوک ہے، بچے پیاسے ہیں، پریشان ہیں، میری مدد فرمائیے۔ کچھ دیر گفتگو کی، مناجات کیا، راز و نیاز کیا اور وہاں سے نکلا اور وادی السلام میں چلا گیا۔ کہتے ہیں وادی السلام میں جب میں گیا تو میں نے دیکھا ایک جنازہ لایا گیا تھا اور قبر کی طرف اس جنازے کو لے کر جایا جا رہا تھا، کچھ مومنین تھے کہیں دور سے آئے ہوئے تھے، مستحب ہے، میں نے بھی جا کے کندھا دیا، قبر تک پہنچایا، جانتا تو نہیں تھا لیکن جسد کو اتارا، لحد میں اتارا، قبر کو بنانے میں، تمام امور اور مراحل میں میں نے مدد کی۔ جب قبر کا منہ بند کرنے کا وقت آیا تو اندھیرا چھانے لگا، تو ان لوگوں نے مجھ سے کہا کہ آپ امامہ برسر ہیں، عالم ہیں، ہم بہت دور سے آئے ہیں، رستہ خطرناک ہے، ہم نے واپس جانا ہے، ہم آپ کو کچھ پیسے دے دیتے ہیں، آپ یہ مدد فرمائیے گا کہ اس قبر کو، قبر کا دروازہ آپ خود بند کر دیں اور کچھ دیر دعا وغیرہ کر کے پھر جو ہے آپ گھر چلے جائیں۔ تو مجھے اجرت مل رہی تھی، گھر میں بھوک تھی، پریشانی تھی، خود مجتہد ہے، بہت بڑے کہنے لگے میرے قبول کر، وہ لوگ چلے چلے، یہ کوئی خواب نہیں ہے، یہ تخیل نہیں ہے، حقیقی دنیا کا واقعہ ہے۔ فرمانے لگے کہ میں نے پتھر کی سلے رکھنی شروع کر دی، ابھی آدھا منہ بند کیا تھا اور آدھا کھلا ہوا تھا، اچانک میں نے قبر میں دیکھا ایک دروازہ کھل گیا، جب دروازہ کھلا تو میں نے اس پار دیکھا، اس دنیا سے بالکل الگ کوئی اور دنیا، میں نے سوچا کہ یہ دروازہ میرے لیے کھولا گیا ہے، لہذا میں فوراً قبر میں اترا اور اس دروازے سے اس پار گیا۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا باغ ہے اور باغ کے درمیان میں ایک بہت بڑا محل ہے، میں محل میں داخل ہوا، ایک بہت بڑا ہال تھا دربار کی صورت، اوپر تخت پہ ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا اور اس کے دونوں طرف کرسیوں پہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی جا کے ایک کونے میں بیٹھ گیا، میں نے دیکھا کہ وہ جو لوگ تھے ارد گرد وہ تخت میں بیٹھے ہوئے شخص سے مختلف چیزیں پوچھ رہے تھے اور وہ اس دنیا کے بارے میں ایک ایک کر کے بتا رہے تھے, کسی کو اس کے رشتہ داروں کے حوالے سے, کسی کو اس کے دوستوں کے حوالے سے خبر دے رہے تھے کہ اس دنیا کی کیا خبر ہے. اس اثنا میں شیخ احمد مراقی کہتے ہیں کہ اچانک دروازے کی طرف سے ایک بہت بڑا سانپ داخل ہوا, سیدھا تخت پر گیا اور تخت پر بیٹھے ہوئے اس شخص کے پاؤں کے انگوٹھے کو اس نے ڈسا. یہ شخص نہ بھاگ سکا نہ کچھ کہہ سکا, بلبلاتا رہا, چیختا رہا, روتا رہا, سانپ واپس چلا گیا. کچھ دیر بعد اس کو سکون اور اطمینان ہوا تو دوبارہ انہی لوگوں کے ساتھ دوبارہ گفتگو میں مصروف ہو گیا. یہ عمل تین دفعہ تکرار ہوا, میں مختصر کر رہا ہوں, تین دفعہ تکرار ہوا. تیسری دفعہ کے بعد مجھ میں حوصلہ نہیں رہا, میں نے کہا مجھے پوچھنا چاہیے کہ اصل قضیہ کیا ہے. کہتے ہیں میں نے قریب جا کے ہمت کی اور پوچھا کہ بھئی تم ہو کون, یہ محفل کیا ہے اور یہ جو میں منظر دیکھ رہا ہوں یہ کیا ہے. تو وہ شخص جو تخت کے اوپر بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا کہ جناب مراقی میں وہی میت ہوں جس کو ابھی آپ نے دفنایا ہے, یہ عالم برزخ ہے, اللہ نے آپ کو یہ اجازت دی ہے کہ عالم برزخ میں زندہ زندہ آپ آئیں اور یہاں کا نظارہ کریں. تو پوچھا کہ یہ سانپ کا قضیہ کیا ہے, کہا کہ میں دنیا میں بڑا نیک آدمی تھا, حلال حرام کی تمیز کرنے والا, دوسروں کا خیال رکھنے والا, اسی مجھ پر کوئی بوجھ نہیں تھا. ایک دن میں گھر سے نکلا, نجف کے بازاروں سے گزر رہا تھا, اچانک میں نے سامنے دیکھا دو بندوں کے درمیان لڑائی ہوئی, ایک خریدار تھا اور ایک دکاندار. دکاندار کہہ رہا تھا کہ تم نے مجھے 6 درہم دینے ہیں اور خریدار کہہ رہا تھا کہ نہیں مجھے تمہیں 5 درہم دینے ہیں. اسی پر تنازع تھا, ہاتھ پائی کی نوبت آنے لگی تو میں نے ثواب کی نیت سے ان کو چھڑایا اور میں نے کہا اگر تم دونوں اجازت دو تو میں تم دونوں کے درمیان فیصلہ کر لوں. کہا ہاں کر لو, دونوں راضی ہو گئے. میں نے کہا کہ لڑنا بند کر دو, نہ تم 5 پر اصرار کرو نہ تم 6 پر, 5.5 پر معاملہ ختم کرو اور دے دلا کے جھگڑا ختم. خریدار فوراً راضی ہو گیا لیکن دکاندار کے چہرے پر ناگواری اور تکلیف کے آثار میں نے دیکھے. مجھے محسوس ہوا کہ میرے اس فیصلے کی وجہ سے دکاندار کا آدھا درہم مارا گیا ہے, لیکن اب فیصلہ ہو چکا تھا, میں واپس آ گیا. یہ جو تم سانپ دیکھ رہے ہو یہ وہی آدھا درہم ہے جو میری وجہ سے اس دکاندار کا مارا گیا. اس دنیا میں اب جب تک وہ دکاندار آ کر مجھے معاف نہ کرے یہ سانپ عالم برزخ میں روز آتا رہے گا اور مجھے ڈستا رہے گا. وہ عالم حقائق کا عالم ہے, افسانوی عالم نہیں ہے. یہاں پر جو کچھ ہم کرتے ہیں یہ مجسم شکل اختیار کرتا جا رہا ہے, ہمارا ہر عمل اور ہر فعل. اسی قرآن کہتا ہے یوم تجد کل نفس ما عملت محضرا, وہ دن جب تم اپنے کیے ہوئے ہر عمل کو اپنے سامنے زندہ پاؤ گے, ہر عمل کو. اگر تھوڑا سا غور کریں یہ جو ہر عمل ہے قرآن میں, ما عملت جو کچھ بھی تم نے کیا ہے, یہ ہماری سوچ بھی ہے, ہماری زبان بھی ہے, ہمارے قدم بھی ہیں, ہمارے ہاتھ بھی ہیں. قدم ہم نے کسی حرام کی طرف تو نہیں اٹھایا, زبان کسی حرام کے لیے تو نہیں کھولا, کان کسی حرام کے سننے کے لیے تو نہیں کھولا. آج کل تو ٹرینڈ ہے کہ آپ دوسروں کی غیر موجودگی میں ان کو مکمل ذلیل کرتے رہے, یہ احساس کیے بغیر کہ کتنا عظیم میں گناہ کر رہا ہوں. غیبت فیشن آ گیا، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو، صرف پردہ ہٹنے کی دیر ہے، تمہارے منہ سے گوشت کے لوتھڑے اور ٹکڑے نکلتے ہوئے تم دیکھ لو گے، اس میں صرف پردہ لگا ہوا ہے اس لیے تم دیکھ نہیں پا رہے، غیبت تہمتیں اسی طرح سے، الا ماشاء اللہ جھوٹ اسی طرح سے، الا ماشاء اللہ نگاہ کے گناہ اسی طرح سے، اب تو موبائل کے آنے کے بعد تو ماشاء اللہ آپ کے بیڈ روم سے لے کر باتھ روم تک کوئی جگہ محفوظ تو نہیں آئے، اور آپ اکیلے ہوں، ہم اکیلے ہوں، تو پھر تمام شیطانی دروازے کھلے ہوئے ہیں، ایک احساس انسان کو نجات دلا سکتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی ہے جو میری فلم بنا رہا ہے، اور جب یہ فلم لوگوں کے سامنے آئے گی تو میں سر اٹھا نہیں سکوں گا، یہ احساس، اور اگر ایسا نہیں ہوا اور یہ میری عمر کے 25 سال 30 سال 40 سال 50 سال 55 سال 60 سال گزر چکے ہیں، تو اب ایسے افراد کے لیے یہ رات ہے، یہ رات کہ اپنے ماضی کے وہ تمام اعمال دھو سکتے ہیں، کیسے؟ توبہ کے ذریعے سے، گریا کے ذریعے سے، عہد کے ذریعے سے، خدا سے وعدہ کر کے کہ خدایا آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا، استغفار کے ذریعے سے، چونکہ اس درد کا جو علاج ہے، زخم کا گناہ کے زخم ہے، گناہ کے زخموں کا جو علاج ہے، جو مرہم ہے، وہ استغفار ہے، استغفار زبان سے نہیں آیا، یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ نے کہا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ بات ختم ہو گئی، نہیں، استغفار یعنی آپ کی روح پکار اٹھے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، خدایا مجھے معاف کر دے میں نے بہت غلط کیا، جب روح کے اندر یہ تڑپ ہو تو پھر اگلے مرحلے پر وہ کبھی بھی وہ کام نہیں کرتا جس کے لیے پچھلے مرحلے میں اس کو استغفار کرنا پڑا ہے، کبھی بھی وہ کام یہ نہیں کرتا دوبارہ، کبھی بھی تکرار نہیں کرتا، آج کی رات اس حوالے سے اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونے کی رات ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے آنسو بہانے کی رات ہے، اور آج کی اس رات میں سب سے بہترین ذریعہ گناہوں کی بخشش کا، سب سے بہترین ذریعہ اور سریع تیز مقبول ذریعہ حسین ابن علی کی زیارت اور ان کی یاد ہے، امام حسین کی یاد، آیت اللہ شیخ احمد خنساری قمے حضرت معصومہ کے سرحانے کی طرف جو مسجد ہے جس کو مسجد شہید خنساری کہتے ہیں، اس کے کونے میں علامہ طباطبائی کے ساتھ مدفون ہیں سید احمد خنساری، بہت بڑے عالم، ہمارے ایک دوست نے واقعہ سنایا، ہمارے بڑے ان کے پاس گئے، کہنے لگے کہ میرے چار بیٹے ہیں اور تین حوزوی ہیں، علماء ہیں، بڑے ہی نیک اور بہت ہی اچھے، لیکن چوتھا خراب ہو گیا ہے، شراب بھی پیتا ہے، بدکاریاں بھی کرتا ہے، ہماری عزت باقی نہیں رہی، اس نے ہم سے ہماری ہر چیز خراب کر دیا ہے، کوئی رستہ بتایا، کہا وہ کون سے گناہ انجام دیتا ہے، بتایا شراب پیتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، آیت اللہ شیخ سید احمد خنساری خود اولیاء اللہ میں سے تھے، انہوں نے پلٹ کے کہا کہ وہ کبھی بھی نجات نہیں پا سکتا، باپ گڑگڑا اٹھا، کیا آپ اللہ کے ولی ہیں، کوئی رستہ آپ بتا دیں ورنہ تو ہماری زندگی تباہ ہو گئی، کافی دیر سر جھکائے رہے، پھر اس کے بعد کہا کہ ایک رستہ ہے اگر تم کر سکو، کہا آپ فرمائیں ہم کرنے کو تیار ہیں، کہا کہ اپنے اس بیٹے کو کسی طرح سے حسین کے دربار میں لے کے جاؤ، اگر امام حسین کی بارگاہ میں لے جاؤ تو اس کے لیے شرط ہے، جب پہنچے قبر حسین کے سامنے تو اس سے کہو کہ وہ امام حسین علیہ السلام کے قبر کے سامنے کھڑے ہو کر سلام کرے، السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین، اور جب وہ سلام کرے تو اس وقت اگر اس کا دل ٹوٹے، اور اس کی آنکھوں سے آنسو کے دو قطرے بہے تو سمجھ جاؤ کہ نجات پا گیا۔ اس کے بھائی، اس لڑکے کے بھائی کہتے ہیں کہ ہم نے سوچا کہ اب یہ کام ہمیں ہر صورت میں کرنا ہے، بڑی مشکلوں سے اس کو راضی کیا، بڑی مشکلوں سے اس کو لے کر گئے، جگہ جگہ وہ بھاگنے کی کوشش کرتا رہا اور ہم اس کو اس راہ پر اپنے ساتھ لگائے رہے، یہاں تک کہ کربلا پہنچے اور حرم میں پہنچے۔ اس کا بھائی خود عالم دین کہنے لگا، میں نے سب سے پہلے آگے بڑھ کر مولا کی بارگاہ میں کہا کہ مولا یہاں تک پہنچانا ہمارا کام تھا، اس کے بعد اب آپ کا کام، ہم چاہتے ہیں کسی طرح سے آپ کا یہ محب کا بیٹا ہے، ہم آپ کے خادم ہیں، ہمارا یہ بھائی کسی طرح سے نجات پا جائے، آپ ایک نگاہ لطف فرمائیے، ایک نگاہ۔ کہتے ہیں میں یہ کہہ کر روتا رہا اور اس کے بعد واپس بھائی کے پاس آیا اور بھائی سے کہا کہ بھائی تم نے اب امام کی بارگاہ میں جا کر سلام کرنا ہے اور سلام کرنے کے بعد کوشش کرو کہ کوئی ایک قطرہ آنسو کا تمہاری آنکھوں سے بہے۔ اب وہ بھائی نقل کرتا ہے، کہتا ہے کہ جب یہ نوجوان امام کے قبر اطہر کے سامنے کھڑا ہو گیا، ایک دفعہ اس نے کہا السلام علیک یا مولای یا ابا عبداللہ الحسین، اور اس کے بعد اس کی گردن جھک گئی، پھر اس کی حالت تبدیل ہوئی، پھر ہم سب سے اس نے کہا کہ مجھے اکیلا چھوڑ دو، مجھے اکیلا چھوڑ دو، اور نتیجتاً حسین ابن علی نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اس کی زندگی بدل گئی۔ اسی آپ دیکھتے ہیں کہ آج کی رات کے بہترین اعمال اور برترین اعمال میں رسول اللہ کی زیارت نہیں ہے، امیر المومنین کی زیارت نہیں ہے، حضرت امام حسن یا حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زیارت نہیں ہے، حتیٰ باقی ائمہ کی زیارت آج کی رات میں منقول نہیں ہے۔ کس کی زیارت منقول ہے؟ امام حسین علیہ السلام۔ اگر ہم نجات چاہتے ہیں تو حسین ابن علی کا دروازہ، اگر ہم نجات چاہتے ہیں اور اپنے اندر کی دنیا تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو حسین کا دروازہ۔ استاد آیت اللہ شہید مطہری کے ایک بہت بڑے استاد گزرے ہیں، آج مرزا علی آغا شیرازی اصفہان میں ہوتے تھے، شہید استاد مطہری نے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ ہم ایک دفعہ رمضان مبارک میں ان کے پاس گئے نہج البلاغہ پڑھنے کے لیے، میں اس طولانی داستان میں نہیں جاتا، مختصر وہ اصل بات آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم نے گفتگو شروع کی، پڑھنا شروع کیا تو پتا چلا کہ یہ مرزا علی آغا شیرازی نہج البلاغہ کی جیتی جاگتی صورت ہے، اتنے پاکیزہ اور اتنے بلند مرتبہ۔ یہ کون نقل کر رہا ہے؟ استاد شہید مطہری۔ کہتے ہیں ایک دن درس سے پہلے میں نے دیکھا کہ استاد کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، میں نے پوچھا کہ استاد آپ آج غمزدہ ہیں؟ کہا کہ میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہوا ہے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا کہ رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مر گیا ہوں، مجھے قبر میں دفنایا گیا ہے، جیسے ہی مجھے دفنا کر لوگ واپس پلٹے میرے قبر کی ایک کھڑکی کھلی اور اس کھڑکی میں سے ایک سفید رنگ کا کتا اندر داخل ہوا، جیسے ہی کتا داخل ہوا تو میں ٹھٹکا اور گھبراہٹ میں فوراً میں نے کہا یا ابا عبداللہ الحسین، امام حسین کو یاد کیا، جیسے ہی میں نے کہا یا ابا عبداللہ الحسین، دوسری طرف سے امام حسین علیہ السلام تشریف لائے میری قبر میں، اور جیسے ہی آپ تشریف لائے کتا واپس نکل گیا۔ میں نے پوچھا مولا اگر آپ نے تھوڑی سی تاخیر کی ہوتی تو نہ جانے میرا کیا حال ہوتا، یہ کتا کہاں سے آیا جبکہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں نے کوئی خطا نہیں کی، میں نے کسی کا حق نہیں مارا، میں نے کسی پر ظلم نہیں کیا، میری زندگی میں مکروہات بھی شاید نہ ہو۔ فرمایا ایک دن تم جب اپنے گھر گئے تو تمہارے بچے اور بیوی گھر میں تھے، تم تھکے ہوئے تھے، تو ان کو تم جب اندر داخل ہوئے تو ان کا شور تمہیں پسند نہیں آیا، تمہاری آواز بلند ہوئی تو بچے سہم گئے۔ وہ جو بچوں کا سہم جانا ہے وہ کیفیت تمہاری قبر میں کتے کی شکل میں اندر داخل ہوئی۔ آپ اور میں جو کچھ کرتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں وہ اس دنیا کی حقیقت ہے، اس سے ہم جان نہیں چھڑا سکتے۔ جو کچھ کرتے ہیں، کوئی لفظ بولتے ہوں یا کوئی حرکت کرتے ہوں، امام خمینی نے سید احمد خمینی کے خواب میں آ کر ان کی وفات سے 6 مہینے پہلے کہا تھا کہ بیٹا واپسی کی تیاری کر لو، اب تمہاری موت کا دن قریب ہے۔ 6 مہینے پہلے انہوں نے اپنی یادداشتوں میں لکھا، جب امام خمینی کو انہوں نے خواب میں دیکھا اور امام خمینی نے کہا کہ اب آپ کی موت کا وقت قریب ہے، واپسی کی تیاری کرو، تو کہتے ہیں میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ اس دنیا کا کچھ بتائیں کہ وہاں کیا ہوتا ہے، کیسا ہے۔ فرمایا کہ ہم نے جو کچھ قرآن اور سنت میں حدیث میں پڑھا ہے وہ شاید کم ہے اور اس دنیا میں زیادہ باریکیاں ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اس دنیا میں اگر آپ نے ہاتھ یوں ہلایا ہو تو اس ہلانے کا بھی جواب مانگا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے کان ذمہ دار ہیں، ہماری آنکھیں ذمہ دار ہیں، ہماری زبان ذمہ دار ہے، ہمارے ہاتھ ذمہ دار ہیں، ہماری سوچیں ذمہ دار ہیں۔ جو کچھ ہم نے کیا وہ سب زندہ ہے، وہ سب زندہ ہے۔ اگر اپنی فائلیں ہم نے صاف کرنی ہیں، اپنے فولڈرز ہم نے صاف کرنے ہیں، آج کے دور میں تو سمجھنا آسان ہے نا، تو پھر ضروری ہے کہ آج کی اس رات میں اس طرح سے اپنے رب کی بارگاہ میں جائیں کہ تڑپ آیا ہو دل کی گہرائیوں سے۔ اور انسان اضطراب کے ساتھ، اضطراب بے چینی کے ساتھ، پوری ہستی کے ساتھ، اپنے پورے وجود کے ساتھ جب وہ یا اللہ کہے، نکا یا اللہ، تو اس کی زبان نہ کہے، اس کا پورا وجود کہے۔ جب وہ کہے بعلین تو اس کا پورا وجود بعلین کہے۔ جب اس طرح سے ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے لیے جائیں گے اور پکاریں گے تو یقینی طور پر جب ہم مسجد سے واپس نکل رہے ہوں گے تو اللہ کی رحمتیں ہمارا ساتھ دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ان عبادات کو قبول فرمائے اور ہمارے قلوب کو اپنی رحمتوں کا مرکز قرار دے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و علی محمد۔